اللهم لك الحمد كما انت اهله وصلي على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا احصي ثناء عليك وانت كما اثنيت على نفسك. میرے بھائیو دوستو عزیزو انتہائی احترام کے لائق علماء حضرات ماں صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا نے جس محبت سے مجھے یہاں بلایا ہے اور آپ حضرات نے جس چاہت کا مظاہرہ کیا ہے تو میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کئی دفعہ الگ الگ شان نے اپنی توفیق سے بات کرنے کی کا موقع دیا لیکن اب میرے سے اٹھا نہیں جا رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ سنتے آئے ہیں لیکن واقعی اللہ ستار العیوب ہے. ان لوگوں کو پتہ نہیں دراصل میں کیسا ہوں, یہ اندر سے مجھے نہیں جانتے اور اللہ نے ایسی ایک ستاری کی چادر اوپر چڑھا رکھی ہے کہ یہ لوگ دیکھو کیسے میرے سے محبت کر رہے ہیں. اگر انہیں میری اصلیت پتہ چل جائے تو کوئی سلام کا جواب بھی نہ دے. تو یہ میرے عزیزوں واقعی اللہ کا احسان ہے, پتہ نہیں یہ اسی کا معاملہ ہے. اسٹیج پہ ناچنے والوں کو ممبر رسول پر لا کے بٹھا دے, وہ یہ اسی کا کمال ہے. یہ اس میں نہ ہماری کوئی اس میں کوئی تین پانچ ہے, نہ اس میں ہماری کوئی کاریگری ہے, نہ اس میں ہمارا کوئی کمال ہے. ورنہ یقین کرو اللہ کی قسم کسی کو دو رکعت نماز نہیں پڑھا سکتے ہم. کسی کو بول کے دیکھو پیچھے پڑ جاؤ اس کے, نہیں آئے گا کبھی. یہ تو اس کا احسان ہے, کس کی کیا بات پتہ نہیں والدین کی کون سی دعا کب کہاں قبول ہو جائے. تو مولانا کی باتیں سن کر اور بڑی تقویت بھی ہوئی اور میں ان کے اس اچھے گمان کے بارے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جیسا گمان یہ میرے بارے میں رکھتے ہیں اللہ اس سے بھی زیادہ احسن معاملہ ان کے ساتھ کرے. میرے عزیزو میں تم یہاں پر زندگی گزارنے نہیں آئے بلکہ زندگی کو بنانے کے لیے آئے ہیں. اب یہ تم پر مشکل ہے کہ یہ زندگی گزرتی ہے یا بنتی ہے. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, جب جانے کا وقت آئے گا میرے بندے ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کی بھی مہلت نہیں دوں گا. پھر تجھے جانا ہے, پھر تیرے شور مچانے ہاتھ پیر مارنے چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اگر تو رو رو کے آنسوؤں کی لڑیاں بہا دے اور آنسوؤں کے بجائے آنکھوں سے تیرے خون بھی بہنا شروع ہو جائے پھر تجھے اتنا موقع نہیں دوں گا. تو یہ موقع تجھ کو ابھی دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. دن مہینے سال تمہارے میرے سب کے گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کا یہ وقت جو ہے یہ آخرت بنانے میں استعمال ہو رہا ہے اور کچھ کا یہ وقت آخرت کے بگڑنے میں استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ہم میں سے کچھ اللہ کی نظر میں مقرب ہوتے جا رہے ہیں, ترقی کرتے جا رہے ہیں, ہر گزرتا لمحہ ان کو جنت الفردوس کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور ہم میں سے کچھ ایسے نادان ہیں جن کا ہر گزرتا لمحہ ان کو جنت کے گڑھے کی طرف لے جا رہا ہے, اللہ کی ناراضی کا سبب بن رہا ہے, اور کچھ کا ہر گزرتا لمحہ اللہ کی رضا کا سبب بن رہا ہے. دنیا میں بھی کچھ کامیابی کے معیار ہیں, دنیا میں بھی لوگوں میں بھی ہم تم میں بھی ہیں, انسانوں میں کچھ کامیابی کے معیار ہیں. کچھ کامیابی کے معیار اللہ اور اس کے رسول کے ہیں, ٹھیک ہے. دنیا میں کامیابی کا معیار کیا ہے کہ بھائی کس کے پاس کتنی دولت ہے, اس کے پاس کتنی شہرت ہے، کتنا نام ہے، کتنا اسٹیٹس ہے، گھر کے باہر کتنی بی ایم ڈبلیو کھڑی ہیں، کتنی فراری کھڑی ہیں، ہاں مکان کتنا بڑا ہے، ہاں جی آج 600۔ میرا ایک دوست مجھے بتا رہا کہ میرا مکان یار تجھے پتا ہے پہلے 300,000 پاؤنڈ کا تھا، اب 5.5 لاکھ پاؤنڈ کا ہو گیا ہے۔ اس کے اس جملے کے اندر جو اس کے اندر جو سیٹسفیکشن تھی وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس بات پر وہ جتنا خوش تھا، اس بات میں جتنا اس کو فخر محسوس تھا، اس بات کو کہہ کر وہ اپنے آپ میں جتنا سرسبز و شاداب ہو رہا تھا، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ساری زندگی اس کو یہی بتایا کہ دیکھ جتنا مال کمائے گا، جتنی شہرت کمائے گا، جتنی تیرے پاس دولت آئے گی تو اتنا ہی کامیاب ہے۔ پریس کلاس میں داخل ہوئے، فرسٹ گریڈ سے لے کر 10ویں گریڈ تک ہم نے نہ دائیں اللہ کو پڑھا، نہ بائیں اللہ کو پڑھا، نہ کبھی۔ یہ میرا پیارا بھائی ابھی جو پہلا جملہ جو ابھی اپنی نعت کا پڑھ رہا تھا کہ اللہ کی جیسے جو مفہوم جو مجھے سمجھ میں آیا کہ جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت نہیں، وہ بیچارہ الٹا کھڑا ہو جائے 100 سال تک لیکن اللہ سے قربت حاصل نہیں کر سکتا۔ اب یہ بات کس نے سنی؟ ہمیں کس نے بتائی یہ بات؟ اسکول میں سنی گئی یہ بات؟ ہاں جی، تو کوئی ایک کلاس لگتی ہو اس کے اندر یہ بتایا ہو، دیکھو بھائی اگر کامیابی چاہیے تو کامیابی تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جو کامیابی ہے وہ کامیابی ہے۔ کسی نے بتایا؟ کبھی نہیں سنا ہم نے، کبھی نہیں سنا کسی نے کبھی یہ بات بتائی کہ دیکھو بھائی جو جس جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، ایک سال رکا ان کے پاس، ایک سال کے بعد قاضی حضرت میں جا رہا ہوں، تو حضرت نے پوچھا بھائی کیوں جا رہے ہو یار؟ قاضی حضرت سنا تھا آپ نے تو بڑی کرامات ہیں، مجھے تو ایک بھی نظر نہیں آئی جی، تو میں تو ویسے تو ڈس اپوائنٹ ہو کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نے کہا اچھا تو یہ بتا تو نے ایک سال کے اندر میرے اندر یا میری گزرتی ہوئی زندگی میں کوئی ایک چیز بھی خلاف سنت دیکھی؟ کہا نہیں حضرت وہ تو نہیں دیکھی۔ کہا اس سے بڑی کرامت کیا بھائی؟ تو کسی نے ہمیں یہ بات کبھی بتائی کیا؟ ہمیں بتائی نہیں تو ہم تو پھر اسی ڈگر پہ چلیں گے جس ڈگر کے اوپر ہم کو ہمارے بڑے لے کر چل رہے ہیں، جس ڈگر پہ ہمیں ہمارے بڑے لے کر چل رہے ہیں۔ مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں جنید بھائی آپ نوجوان نسل میں بڑے مشہور تھے، جی نوجوان نسل بڑی اچھی تھی، اس میں آپ بڑے مشہور تھے، بڑا آپ کا نام تھا، بڑا شوشہ تھا، کچھ نوجوان نسل کے لیے بھی تو کچھ کریے نا آپ۔ میں نے کہا میرے عزیز ان کے لیے تو بعد میں کروں گا، پہلے تیرے لیے کچھ کروں گا نہ کروں، تیرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ لیکن میں تو جی کرتا ہوں بس جی، میں ٹھیک ہوں بالکل، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، مجھے کوئی کچھ نہ بتائے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان کو پکڑے نوجوان نسل کو جو بےچارے پہلے ہی تنگ آئے بیٹھے، یہ ان کو ٹھیک ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ میں تجربے سے بتا رہا ہوں تم کو، ان کو ٹھیک ہونے میں 2 دن نہیں لگتے، اور بچے کو تو بچے کے لیے تو اس کے چھوٹے کے لیے تو ایک چپیڑی کافی ہے جی۔ تو میں غلط بات کر رہا ہوں جی؟ اپنے تک بات آنے کے لیے ہم راضی نہیں کہ کوئی ہمیں بتائے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں تک بات کو پہنچانا شروع کیا تو ان بڑے بڑے سرداروں کے پاس گئے، ان کو جا کے سمجھایا کہ بھائی تم لوگ خدا کے واسطے تم لوگ کسی طریقے سے میری بات سمجھ لو۔ نوجوان تو خود بخود ہی آ جاتے ہیں، یہ تو خود ڈھونڈ رہے ہیں کسی کو۔ آج اگر ان کی ٹی شرٹ پر نائکی لکھا ہوا ہے تو ان کو بےچاروں کو تو بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ ارے خدا کے بندے تیرا اس سے کوئی تعلق نہیں، تیرے سر پہ تو یہ امامہ ہونا ضروری ہے، تجھے پتہ ہے؟ کسی کو پتہ ہے آپ میں ابھی مسجد میں داخل ہوا، سب سے پہلے جس کھٹکا مجھے ایک دم لگا اور سب سے بڑا افسوس جو ہوا مجھے، وہ مجھے یہ ہوا یار کہ میں امامہ کیوں نہیں جان کے آیا، مجھے خیال کیوں نہیں ہے؟ یہ تو یہ امامہ تو 7 زمین 7 آسمان کی بادشاہت کا تاج ہے۔ ہاں احساس نہیں، مسلمان کے بیٹے کو نہیں احساس، وہ یہاں پر نائکی کا بلا لگا لے گا، ہاں جی وہ اپنی چھاتی کے اوپر کسی اور کا وہ چپکا لے گا، یہی دنیا جہان کی جو گھومتے پھر رہے ہیں، اس میں اپنی عزت محسوس کرے گا۔ کیوں؟ پہلی جماعت میں جب اسکول میں داخل ہوا اس کو بتایا یہ عزت کے معیار ہیں، تو وہ بیچارہ آج انہیں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اب مجھے خود بتاؤ نا کہ جب میں 6 سال کی عمر کا تھا میرے سر سے ٹوپی اتاری گئی، میرے گلے میں ٹائی لٹکائی گئی، تو اب جب میں 16 سال کا ہوں گا تو میں کسی ٹائی میں اپنی عزت محسوس کروں گا؟ یہ سر پر ٹوپی پہننے میں اپنی عزت نہیں محسوس کروں گا، میں نے داڑھی بھی رکھ لی. داڑھی رکھنے کے بعد جب سر پر ٹوپی رکھنے کا ٹائم آیا تو میرے سے ٹوپی نہیں رکھی جاتی تھی, نہیں رکھی جاتی تھی. آر محسوس کرتا تھا, میں آر محسوس کرتا تھا, یعنی میں کیا بن رہا ہوں, تھرڈ کلاس آدمی, سر پہ ٹوپی. تو وہ کرو, میں تو نماز ہی پڑھنے جاتا تھا, سر پہ ٹوپی نہیں رکھتا تھا, بیٹھے نہیں سب. کسی کو میں نے کہا یار کہ بھائی سر پہ آپ ٹوپی کیوں نہیں رکھ لیتے, میں نے سعودی عرب میں دیکھا ہے سر پہ ٹوپی نہیں ہے, میں ابھی سر پہ ٹوپی نہیں پہنوں گا. یار بات ہے خدا کے بندے, کیونکہ خود نہیں پہننی ہے اس لیے کسی اور کا نام لے رہے ہو. تو میں سر پہ ٹوپی رکھتا تھا, پھر جا کے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا, پھر اتار دیتا تھا, پھر رکھتا تھا, پھر اتار دیتا تھا. چار من کا وزن لگتا تھا یہ مجھے اپنے سر پہ یہ ٹوپی. لیکن میں تم سب کو بتا رہا ہوں اللہ کی قسم کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح قلم تیرے ہیں. ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والے تھے اللہ کہہ رہے, یعنی یہ تو یعنی وہ اقبال کہہ رہا ہے اللہ جل شانہ کی جانب سے کہہ رہا ہے کہ اللہ جل شانہ جیسے مخاطب کر کے ہمیں تمہیں کہہ رہے ہیں, ارے یہ جہاں کیا چیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر میں دریائے نیل سوکھ گیا, تو وہ لوگ ایک عورت کو لے آئے تیار کرا کے, میک اپ کرا کے, اور اس کو کہا جی اس کو بھینٹ چڑھائیں گے یہاں پر, اس کا خون بہائیں گے. حضرت عمر بن العاص نے کہا بھائی یہ کون سی بات ہے, یہ تو اسلام کے بعد اب اس یہ سب کچھ نہیں چل سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا, تو خط پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا جی, اور اس خط کے اندر کیا لکھتے ہیں کہ اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں, اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ عمر بن خطاب تجھ کو یہ حکم دیتا ہے کہ تو چل, اور یہ خط طے کروا کر قاصد کے نام دیا کہ جاؤ یہ خط جا کر مصر کے گورنر عمر بن العاص کو دو کہ اس کو جا کر دریا کے سوکھے دریا کے بیچ میں رکھ دے. اب یہ چونکہ بہت بہت بڑی بات تھی اور یہ واقعہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں ہمیں نہ ملتا اگر اس کو ہر حسام میں نہ دیکھا ہوتا, کیونکہ اس زمانے میں وہاں پر عیسائی بھی تھے, تو وہ عیسائی بھی پہنچ گئے کہ دیکھیں تو صحیح مسلمانوں کے خلیفہ کا کیا مذاق اڑتا ہے جی, یہ دریا کو چلنے کو کہہ رہا ہے جی. آج کے مسلمان نوجوان کو یہ بات بتاؤ تو وہ منہ پیچھے کر کے کھسیانی ہنسی ہنسنے لگے گا کہ یہ کون پاگل کیا بات کر رہا ہے. مسلمان کے بیٹے کو آج یہ بات اگر کہو گے تو وہ بھی ہنسے گا, کیوں؟ کیونکہ آج یہ عمر ہونے کو آ گئی ہے, ابھی بھی وہ اپنے سر کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے, یہ ابھی بھی سوئی پڑی ہے آنکھ اندر کی, یہاں سے اس کو نظر نہیں آ رہا, وہ اس آنکھ سے دیکھ رہا ہے, اس آنکھ سے دیکھ رہا ہے, کہہ رہا ہے سود لینے میں کیا نقصان ہے جی, 100 روپے تو میرے پاس 120 روپے ہو گئے, اس کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ اللہ اس کی ضرورتوں کو 140 روپے کا کر دیں گے, اس کو نہیں اندازہ, یہ اس نے باتیں کبھی سنی نہیں جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر قسم اٹھا رہے ہیں, مولانا بیٹھے ہیں آپ مولانا صاحب سے پوچھ لیجیے گا, قسم اٹھا رہے ہیں صدقہ دو مال بڑھے گا, لیکن میں صدقہ دوں گا تو میری آنکھ مجھے بتا رہی ہے یہ 100 کے 80 روپے ہو جائیں گے, لیکن اس بات کو ماننے کو دل تیار نہیں کہ اللہ میری ضرورتیں 60 روپے کی کر دے گا. لیکن اللہ کی بات نہ کبھی سنی نہ کسی نے بتائی, تو اب وہ بھی پہنچ گئے سارے کے سارے, انگریز بھی پہنچ گئے کہ دیکھیں بھائی یہ کیا ہے, عیسائی بھی پہنچ گئے سارے کیا ہے. تو جب وہ خط بیچ میں رکھا گیا تو دریائے نیل ایسا چلا میرے عزیزو, آج دنیا کے ہر دریا کا پاٹ اوپر نیچے ہوتا ہے, تقریباً 1400 سال اس بات کو گزر چکے ہیں, دریائے نیل کا پاٹ آج تک نیچے نہیں ہوا. یہ کس کے لیے ہوا؟ غلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. ہاں ہم تو یہ بات بھولے بیٹھے ہیں, مت بھاگو ان بیچاروں کے پیچھے, مت بھاگو, رسوا ہوگے, صرف رسوائی ملے گی, مت ان کے پیچھے بھاگو. تو میرے عزیز یہ ہمارا آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارے کامیابی کے معیار وہ ہیں جو غیروں کے ہیں. ہمارے کامیابی کے جو معیار ہیں وہ ہیں جو غیروں کے ہیں. ایک کامیابی کا معیار اللہ اور اس کے رسول کا ہے. ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. حضرت خالد بن ولید اس وقت وہاں پر تشریف فرما تھے. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں. کہا کرو بھائی. تو جو اس نے سوال کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیے وہ حضرت خالد بن ولید نے اپنے پاس تحریر کر لیے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا امیر بننا چاہتا ہوں, وہ غنی بننا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قناعت کر لو سب سے بڑے امیر بن جاؤ گے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. کہا تقوی اختیار کر لو سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا طاقتور بننا چاہتا ہوں. کہا اللہ کی ذات پر توکل کر لو سب سے بڑے طاقتور بن جاؤ گے. اللہ کی ذات پر توکل. وہ ایک ہمارے دوست بتانے لگے کہ میرا ایک دوست جا رہا تھا ایسی وہاں پر آ رہا تھا امریکہ جا رہا تھا کہیں. تو اس سے پوچھنے لگا بھائی کہ تو وہاں جا رہا ہے کیا معاملہ ہے بھائی. کہا یار وہ میرے یار دوست ہیں ادھر مثلاً, اگر وہ نہ ملے تو میں تو دولت پر لے جا رہا ہوں اور وہ بھی ختم ہو گئے پھر اللہ مالے کا. اللہ کا نمبر کون سا جی؟ یہ ہے معاملہ. بس اس کو بدلنا ہے اور یہ بدلے گا انشاءاللہ, ضرور بدلے گا, ضرور بدلے گا. تو کہا تقوی اختیار کرو. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے اچھا انسان بننا چاہتا ہوں. جی یہاں سب سے اچھا انسان کون ہے بھائی؟ جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ سب سے اچھی انسان بن جاؤ گے. کہا یا رسول اللہ اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں. کہا دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں. کہا حرام سے بچو اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عبادت کے 10 درجے ہیں. عبادت کے 10 درجے ہیں. 9 درجے حلال روزی ہیں, 1 درجے میں نماز روزہ حج زکات نوافل قرآن کا پڑھنا. یہ اس معاشرے میں 2 چیزیں ہو جائیں یہ معاشرہ جنت بن جائے. ایک مرد حلال روزی پر آ جائے, ایک عورت پردے میں آ جائے, یہ معاشرہ جنت بن جائے. اب یہ تو دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کامیابی کے معیار کیا ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق میں بڑھوتی چاہتا ہوں, رزق میں بڑھوتی چاہتا ہوں. ایک دم میرے دل میں خیال گیا اگر میرے سے یہ بندہ پوچھتا میں تو خود بے وقوف ایک دکان کی 2 دکانیں کر لے مسئلہ حل. جی رزق کی بڑھوتی ہوگی, ایک کی 2 دکانیں کر لے. ارے ایک فیکٹری لگائیے دوسری فیکٹری لگا لے. جی پہلے تو 8 گھنٹے دے رہا, اب 16 گھنٹے اسی کام میں دے تو جی بھول جا سب کچھ. پہلے جو مشکل تمام تری ایک نماز مسجد میں ہو رہی ہے وہ بھی جائے کام سے. جی میرے سے اگر وہ پوچھے تو میں بھی جواب دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہر وقت باوضو رہو تو اللہ تمہارے رزق کو بڑھا دیں گے. ہر وقت باوضو رہو. کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ کیا بلال صرف قدموں کی آواز مجھے اپنے آگے آ رہی تھی جنت میں, تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے؟ سوچنا ویسے تو کوئی عمل نہیں. ہاں یہ ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں. کامیابی کے معیار, ہم وہ کامیابی کے معیار نہیں بنا سکتے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. ہمارے لیے وہ کامیابی کا معیار نہیں ہے. ہمارے لیے کامیابی کے معیار تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی کامیابی کے معیار ہیں میرے عزیزو. ہاں میں مولوی طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کی, میں نے کہا مولانا پہلی ملاقات میری, بڑی عجیب ملاقات تھی. میں میرا ایک دوست مجھے پتہ نہیں کس طرح سے تبلیغ میں شروع میں تو بہلانا پھسلانا ہی ہوتا ہے, یاریاں لگانی ہوتی ہیں, منتیں کرنی پڑتی ہیں, سب کچھ اس کو کر کرا کے مجھے بہلا پھسلا کے لے گیا کراچی کے اجتماع پر. اللہ کی شان مولانا ادھر آئے ہوئے تھے. تو اب وہ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ مجھے پہلے دن ہی میں نے کہا یار کیسے اچھے لوگ ہیں, ورنہ شروع میں تو جیسے ہم اوروں سے سنتے ہیں کہ یہ سارے داڑھی والے جو ہیں یہ تو سب کے سب ابھی مار دیں گے ہم کو جان سے. تو میں بھی یہ ڈرایا پہنچا وہاں پر اپنے دوست کو, میں نے کہا اتنے سارے داڑھی والے لوگ یار یہ مار دیں گے مجھے, تو کدھر لے آیا یار. اس نے کہا پاگل کیوں ماریں گے یار, ایسے مار دیں گے. تو خیر وہاں پر میرے سے جو میرا ملنا ملانا ہوا اس کے بعد میں باہر میں انجوائے کیا. پہلے دن زندگی میں پہلے دن تبلیغ سے پہلی دفعہ زندگی میں واسطہ پڑ رہا, میں اپنی جینس اور ٹی شرٹ پہن کر گیا. تو شام کے وقت اس نے مجھے کہا چل تجھے گھر چھوڑ دوں. میں نے کہا یار چلتا تو ہوں میں, لیکن یہ کیا کہ بستر کیا پڑے گا یہاں پر, سلیپنگ بیگ جو پڑے گا. اس نے کہا یار یہ لوگ رات کو یہاں سوئیں گے. میں نے کہا کھلے آسمان کے نیچے یہ سوئیں گے؟ ہاں یار سوئیں گے. میں نے کہا میں بھی سو سکتا ہوں. اب یہ میں نے کچھ تبلیغ سے متاثر ہو کے نہیں کی تھی یہ بات, میں نے کہا یار میں اتنا رف اینڈ ٹف آدمی ہوں, میں بڑا جان شان بنا کے رکھتا تھا, میں کہ یہ اتنا بوڑھا بابا سو سکتا ہے تو میں کیوں نہیں سو سکتا. تو کہنے لگا کہ ہاں تو بھی سو سکتا ہے, سو جا. میں نے کہا میں سوؤں گا, میں سو گیا رات. اور چار بجے کے قریب ان لوگوں نے تہجد پر اٹھا دیا. تو زندگی میں تہجد نہیں کبھی پڑھی, پتہ نہیں کیا اور کون سی نماز اس میں پڑھنا کیا ہے بھائی, نام ہی سنا ہوا کہ تہجد کی نماز. میں نے کہا بھائی اس نماز میں کیا پڑھتے ہیں یار, پہلی مرتبہ زندگی میں اٹھایا اس نے. کوئی نہیں دو رکعت پڑھ لی. اب دو رکعت پڑھی تو اب میں دیکھوں ادھر بھی رو رہا بندہ, ادھر بھی رو رہا بندہ, سامنے بھی رو رہا, پیچھے بھی رو رہا. میں سہم کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یار اپنے دوست پلیز ہم رو کیوں نہیں بھائی, کہا یہ تیرے لیے رو رہے ہیں. میں نے کہا میرے لیے رو رہے ہیں, میں نے کیا کیا بھائی, کہا یہ تو سمجھ جائے گا کچھ عرصے میں کہ تم نے کیا کیا. بڑا عجیب لگا, زندگی میں پہلی دفعہ یہ سب کچھ دیکھا. کیا عمر تھی میری اس وقت؟ 33 سال عمر, 33 سال کی عمر, عین جوانی. اور شہرت اپنے آسمان پر, بالکل ساتویں آسمان پر, اور دماغ بھی وہیں پر. ہاں شہرت اپنے ساتھ ایک لے کر آتی ہے بھائی. اور یہ بتا دوں کہ جس کو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جس کی تربیت نہیں ہوئی بھی, وہ تو پھر مشہور بنتا ہے پورے معاشرے کے لیے. تو ہمارا بھی یہی حال تھا بھائی. اب وہاں میں ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرے دن تک بالکل دل جیسے نرم سا ہو چکا تھا اور بڑے اچھے لگے یہ سارے لوگ. میں نے کہا یار بڑے پیارے لوگ ہیں یہ, کہ یار اپنا کھانا مجھے کھلا دیتے ہیں جی, خود نہیں کھاتے. یہ تو آنے والے وقتوں میں پتا چلا کہ تبلیغ جو ہے, تبلیغ کے کام میں نکل کے اللہ جل شانہ آج کے دور میں تو اتنا اکرام کراتے ہیں, اتنا اکرام کراتے ہیں کہ اس کی انتہا کوئی نہیں. آپ نہ بھی کھانا چاہو تو آپ کو کھانا پڑتا ہے, لوگ اتنی محبت سے کھلواتے ہیں. تو ایک دن گزرا, دوسرے دن گزرا, تیسرے دن ظہر کی نماز کے بعد مولوی صاحب کا بیان تھا. اب میں بیٹھا ہوا مولوی صاحب کے بیان کے اندر ان کی باتیں پڑھی, کہوں یار بڑی کوئی زبردست باتیں کر رہا ہے یار یہ آدمی, یہ کون ہے؟ اب مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ عالم کون ہوتا ہے اور مولوی کون ہوتا ہے اور مفتی کون ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو وہ جس طرح, ہاں ایک بات بڑی ضروری بتا دوں سب نوجوانوں کو, یہ لفظ جو مولوی ہے نا, یہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے اس کو ایک آر کا لفظ بنا دیا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہوتا ہے, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتا. یہ 8-9 سال چٹائی کے ساتھ چٹائی بن کے تمہاری میری اصلاح کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے پورے دن کو سیکھتے ہیں اور پھر باہر نکلتے ہیں. اور پھر ان کی باتیں جو تمہیں اور ہمیں بری لگتی ہیں, وہ اس لیے بری لگتی ہیں کہ ہم بگڑے ہوئے ہیں, یہ ہمارے گزار کو دیکھ کر روتے ہیں بےچارے. ہاں جی پھر ہمیں سمجھاتے ہیں تو یہ ہمیں برے لگتے ہیں. تو کبھی غلطی سے بھی ان کے اس لفظ کو برے طریقے سے استعمال نہ کرنا. پتہ نہیں اللہ کو کہاں برا لگ گیا. یہ انبیاء کے ورثہ میں سے ہیں پتہ ہے. یہ بات مجھے بھی اس وقت پتا چلی. مجھے کیا پتا تھا, میں تو ایک جس کو داڑھی میں دیکھا اس کو یہ مولوی ہے. ہمیں لوگ ہمیں بول بھی بول دیتے ہیں یار بتاؤ. میں ان کو سمجھاتا ہوں خدا کے بندے مولوی کا لفظ ایسے نہ استعمال کیا کرو. ہم مولوی نہیں ہیں بھائی, یہ علماء کے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ. تو خیر اب وہ جناب علی میں کہ یار یہ آدمی تو بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے. کرتے 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 مولوی صاحب نے دوزخ کے سات درجے گنوانے شروع کر دیے. اب سب سے نیچے منافقین, پھر اوپر مشرقین, پھر فلانے اور پھر فلانے اور یہود اور نصارہ, کرتے کرتے سب سے اوپر مسلمان. اور میں ایسے جھٹکا لگا مجھے جہنم میں مسلمان. میں نے اپنے دوست سے پوچھا یار ہم بھی جہنم میں جائیں گے. کہتے یار مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کچھ رہیں گے. میں نے کہا یار یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا تھا, ہم تو بخشے بخشائے ہیں. کہتا یار چھوڑنا بھی تو آگے سن. میں نے کہا نہیں, اس بات کو کلیئر کر دے ہم بھی جہنم میں جائیں گے. کہا یار جو گناہگار مسلمان ہیں توبہ نہیں کریں گے. میں نے کہا یار میں نے ان صاحب سے ملنا ہے ابھی اسی وقت. تو کہنے لگا یار یہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں, ایسے نہیں مل سکتے ان سے جا کر. میں نے کہا نہیں میں نے ملنا ہے, اور میں تو پرائم منسٹر سے بھی جا کے مل لیتا ہوں, پریزیڈنٹ سے بھی مل لیتا ہوں, بھائی ان سے کیوں نہیں مل سکتا. کہا یار یہ کیس لگا دوسرا کیس ہے, ادھر نہیں سے ایسے منہ اٹھا کے جا سکتا. خیر جی اللہ کی شان میں مولانا سے ملنے چلا گیا. میں نے اتنا اصرار کیا, اس نے بےچارے نے گھبراتے گھبراتے کہا اچھا چلو یار میں تمہیں لے سکتا ہوں مولوی صاحب کے پاس. وہ مجھے لے گیا مولانا کے پاس. ادھر ایک پہرے دار بھی کھڑا ہوا تھا لکڑی لے کر. اس نے پہلے مجھے دیکھا, پھر اس نے پیچھے اس کو لڑکے کو دیکھا میرے ساتھی کو. اس نے اس کو اشارہ کیا ہوگا تو پاگل ہے جانے دے اس کو. اس نے مجھے کہا جی جائیں آپ. اب میں چلا گیا. اب مولانا کے ساتھ الحمدللہ بڑا تعلق ہے, جیسے میرے ساتھ فرما رہے تھے اتنا زیادہ تعلق ہے, اتنا زیادہ تعلق ہے کہ اگر دن میں ایک سے دو فون میں ان کو نہ کروں, چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں تو ناراض ہو جاتے ہیں. تو اور اگر میں فون نہ کروں تو پھر ان کا پھر کا فون آ جاتا ہے. تو میں خیر پہنچا. میں نے اتنی مولوی صاحب کے ساتھ ان کی اتنے عرصے کی ان کی رفاقت میں آج تک مولانا کو کبھی اکیلے بیٹھے نہیں دیکھا, کبھی نہیں اکیلے دیکھا. ہمیشہ دوستوں کو دیکھا ان کے ساتھ اور ان کے چاہنے والوں کو دیکھا. اس دن اللہ کی شان اپنی خیمے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. تو جب میں اندر داخل ہوا, میرے دوست نے اجازت لی کہ جی وہ میرا ایک دوست آپ سے ملنا چاہتا ہے, ایک منٹ کے لیے مل لیجیے مولوی صاحب. تو مولانا نے کہا اچھا بھائی دوست اندر. اب میں اندر گیا, جا کے مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا. اب میں مولوی صاحب کو دیکھوں, مولوی صاحب مجھے دیکھیں. میں کہوں مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں. اچھا اندر جاتے ہی مولوی صاحب کو وہ ایک مولانا کا روب اور ایک ان کا وہ, اس سے میرے پہ بڑا اثر, وہ میری ساری وہ نکل گئی جو اتنی تیزی تھی. تو اب میں مولوی صاحب کو دیکھوں, وہ مجھے دیکھیں. میں نے کہا مولانا آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں. کہنے لگا تیرا نام کیا ہے. میں نے کہا جی جنید جمشید. کہنے ایک منشا کبھی تو مجھے یاد ہے منہ سے نکلا اللہ کی شان. میں نے کہا کیا ہوا. کہا میں ابھی فیصل آباد سے آ رہا ہوں, ایئرپورٹ کے اوپر میں نے تیری ٹی وی پہ تصویر دیکھی تھی, اور میں نے کہا یا اللہ یہ ایسا نوجوان کہ یہ نہیں ہو سکتا اس کی میری ملاقات ہو جائے. سامنے بیٹھا تو میں نے مولانا سے کہا مولانا ایک پاکستانی نوجوان جس نام شہرت دولت کا تصور بھی نہیں کر سکتا, یہ سارے میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں, یہ میں خاص طور پہ تم سب سے مخاطب, یہ بابے تو نہیں سمجھ کے دیں گے بات کو. یہ جس شہرت نام دولت کا تصور بھی نہیں کر سکتے, وہ سب کا سب میرے پاس موجود ہے. تو میں بے چین کیوں رہتا ہوں پھر بھی. تو ماں نے کہا کہ دیکھو, فرمانے لگے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ چوٹ تجھے لگی ہے سیدھے گھٹنے میں اور مرم تو لگا رہا ہے الٹے گھٹنے پر. میں نے کہا جی کیا مطلب. کہنے لگے دیکھ اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے. یہ بات غور سے سمجھے گا, یہ بات مجھے آج تک یاد ہے مولانا کی. اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے, ایک جسم سے ایک روح سے. جسم کو بنایا ہے مٹی سے اور اس کی ضروریات کی ساری چیزوں کو مٹی میں رکھا ہے. جس گھر میں تم رہتے ہو وہ بھی مٹی کی بنتی ہے, جو کھاتے ہو تم سبزیاں وہ بھی مٹی کی ہیں, جو پانی پیتے ہو وہ بھی زمین سے نکلتا ہے, جو کپڑے پہنتے ہو یہ بھی مٹی سے نکلتے ہیں, ماں باپ بہن بھائی ابھی جو کروا سب مٹی سے بنی ہیں. ایک دن تم اسی مٹی میں مٹی ہو جاؤ گے. روح اللہ کا امر ہے, یہ آسمان سے آئی ہے, تو اس کی ساری ضروریات کو اللہ نے آسمان میں رکھا ہے. نماز کا حکم اوپر سے آیا, قرآن اوپر سے آیا, اللہ کے احکامات اوپر سے آئے. جب تم اس کو اس کی خوراک نہیں دیتے تو یہ بے چین ہوتی ہے, چیختی ہے, اور دل کے سکون چین اور اطمینان کا تعلق روح سے ہے, جسم سے نہیں ہے. یہ بات سمجھ نہیں آتی, اسی لیے آدمی اندر سے کہتا ہے جب میرے پاس بہت سارا پیسہ ہو جائے گا نا تو میں بالکل سکون سے ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, میرا ایک دوست مجھے کہہ رہا ہے تم تجارت میں ہم تمہارے فیکٹری ویکٹری والے ہمارے دوست یار بنتے ہیں, بس یار یہ والی فیکٹری میری کمپلیٹ ہو جانا, بس میں اس کے بعد سکون سے آ جاؤں گا. وہ سکون سے آ سکتا ہے کیا؟ وہ ایک فیکٹری کے اندر اس کے 8 گھنٹے لگ رہے ہیں, تو یہ جب دوسری فیکٹری بن جائے گی تو یہ کون چلائے گا؟ اسی نے چلانا ہے, کوئی کسی کو کما کے تو دیتا نہیں, کسی اور کو بٹھائے گا, وہ کھا پی کے برابر کر دے گا. تو اب وہ کھا پی کے برابر کرے گا, اس کی وجہ سے بے چین ہوگا, وہاں جا کے بیٹھے گا اس کی وجہ سے بے چین ہوگا. میرے عزیز میری بات غور سے سن, اللہ جل شانہ کا نظام اتنا اوپر نیچے نہیں ہے, بڑا سمپل ہے. اللہ نے مجھے تمہیں اس دنیا میں خوار ہونے کے لیے تھوڑی بھیجا, ہم یہاں خوار ہونے کے لیے تھوڑی آئے ہیں. صبح سے لے کے رات تک قیدیوں کی طرح دکان میں بیٹھے رہے, وہ یہ کوئی زندگی ہے کیا؟ جنہوں نے اللہ کے راستے میں نکل کے زندگی نہیں گزاری, انہوں نے زندگی نہیں گزاری, انہیں پتہ نہیں زندگی کیسے گزارتے ہیں, انہیں زندگی کے مزے نہیں معلوم, نہیں معلوم. میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ یہ لوگ, یہ گورے لوگ, یہ جو یہ چھٹیاں مناتے ہیں, چھٹیاں بجاتے ہیں ہر سال, ویکیشن لیتے ہیں, تو یہ یار یہ بڑی عقل مند قوم ہے, یہ اس بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی. کوئی عقل مند نیشن ہے یار, یہ چھٹیاں لیتی ہے بھائی, 3 ہفتے کی 2 ہفتے کی سال کی چھٹیاں لیتی ہے. تو یہ بات میں نے اپنے ایک دوست سے کہی تو وہ ہنسنے لگا, کہتا ہے یار تو نے بات بالکل صحیح کہی ہے, وہ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ویکیشن لیں, اللہ چاہتے ہیں ہم بھی ویکیشن لیں, لیکن اللہ جل شانہ ہمیں کہتے ہیں کہ جب تم ویکیشن لو تو تم لوگوں کے سامنے جا کے میری بزرگی اور بڑائی بیان کرو, تو تمہاری اس ویکیشن کے اندر میں تم کو ثواب بھی دوں گا. تم دنیا بھی کماؤ گے آخرت بھی کماؤ گے. صحابہ کرام نہیں کہتے تھے کہ اگر ہم ایک جنم کے بعد دوسرا جنم لے لیتے اور اگر ہم اتنی محنت کرتے 500 سال برس بھی اگر ہم لگے رہتے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کیسر و کسرا کے خزانے ہمارے ہم مدینے کی گلیوں میں پڑے ہوتے. ہو سکتا تھا جی, سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ان کی بیٹیاں ہماری باندیاں بنتی, یہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ اللہ نے اپنے دین کی محنت کرنے کی وجہ سے یہ ہم کو اعزاز اور احترام دیا کہ 30 سال کے قلیل عرصے میں اللہ نے ان صحابہ کرام کو 3 بر اعظموں کا بادشاہ بنا دیا. ہاں دیکھو یہاں پر زیادہ تر تبلیغی مجمع بیٹھا ہے, کیا تم نہیں جانتے مسلمانوں کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ نہیں جانتے, تم لوگ جانتے ہو نا جی؟ ہم جانتے ہیں مسلمانوں کی پریشانی کی وجہ کیا ہے, ہم جانتے ہیں. بدر میں 313 تھے صرف, بدر میں کتنے تھے جی؟ 313. صحابہ کھڑے سے فرما رہے ہیں کہ ہم مرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, ہم مرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, تلواریں نہیں تھیں, سامنے 1000 کا لشکر تھا, 2 تلواریں 2 گھوڑے. ابو سفیان کے تجارتی لشکر کو روکنے گئے تھے, یہ تو جنگ لینے تھوڑی گئے تھے. وہاں سے پتا چلا کہ پیچھے سے قریش کا لشکر آ رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بھی چلو بھائی مدینہ پہنچو فوراً. راستے میں حضرت جبرائیل آ گئے کہ اللہ جل شانہ فرما رہے بھائی نہیں, مدینہ نہیں جائیں گے, یہی لڑیں گے جنگ بدر کی جنگ, یہی لڑیں گے. یہ تو کوئی معاملات ہی نہیں, کوئی کیسے لڑی جائیے جنگ جی؟ اور ہنین میں اس سے بھی کم تھے. 12,000 صحابہ کھڑے ہوئے, سامنے 4,000 کھڑے ہوئے, اور یہ دل میں خیال آیا کہ آج تو 12,000 ہیں, آج یہ کیسے شکست دیں گے ہم کو. جی 12,000 کے 12,000 بھاگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ چلے ہم باس آواز لگائیں میرے انصار کو, یا معاشر الانصار یا معاشر الانصار. 100 صحابہ آ گئے, صرف 100, صرف ان 100 نے, یہ 100 جو تھے یہ ان 12,000 سے بھاری تھے جو شروع میں کھڑے ہوئے تھے, ان 100 نے ان 4,000 کو بھگا دیا. تو میرے عزیزو یہ اللہ کی مدد جو نصرت صرف ان کے لیے نہیں ہے, یہ صرف ان کے لیے نہیں, اللہ نے اپنی سنت کو بدلا نہیں, یہ ہمارے لیے بھی ہے. ہاں یقین کرو یہ ہمارے لیے بھی ہے. لیکن اب میری بات غور سے سننا, لیکن دیکھو معاملہ یہ ہے کہ کہت پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے کہ ہم دعا کریں گے اللہ سے, آدھے راستے سے واپس ہو گئے, ایک چونٹی نے دعا کی, اللہ نے قبول کر لی, چلو ہمارا سب کا کام بن گیا. اس چونٹی نے واللہ عالم کیا نوعیت بنائی ہوگی کہ وہ اللہ کو پسند آ گئی, سب کا کام بن گیا, اب ہمیں سب نے نماز پڑھی ہوئی. میں جانتا ہوں میں نے کیا نماز پڑھی, علماء سے سنا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کی اگر توفیق مل جائے اس کا مطلب ہے اللہ کے یہاں وہ نماز قبول ہوگی. ماں ایسے ہی اب یہاں پر اللہ جانے کس کی نماز اللہ نے قبول کی ہوگی جس کی وجہ سے ہم سب کا کام بن گیا. تو بہت سارے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, کچھ لوگوں کی ضرورت ہے, کچھ لوگوں کی ضرورت ہے جو قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں بس. کیونکہ آپ لوگ امت کی پریشانی کا کی وجہ کو جانتے ہیں, باہر لوگوں کو پتا نہیں. جو معاشرہ کہہ رہا ہے نا, جو, جو, جو معاشرے میں جتنے معاملات ہیں وہ ان کے ذریعے امت کی مشکلات کو دور کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, اور امت کی مشکلات یہ طبقاتی ضرورتوں اور معاشرے کے جو مختلف جو طریقے ہیں ان سے دور نہیں ہوگی, اسی طریقے سے دور ہوگی جس طریقے سے قرن اولی میں ہوئی, اسی طریقے سے ہوگی. دیکھو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو, جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میری تمہاری زندگی میں نہیں آئیں گے اللہ کی مدد و نصرت میرے تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ طے بات ہے, طے بات ہے, جب تک وہ طریقے نہیں آئیں گے. اب دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت حاجر علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی اور اللہ سے دعا کی, اللہ کے یہاں ان کی قربانی قبول ہوئی, اور اللہ جل شانہ نے ان حضرات کی قربانی کے صدقے میں امت مسلمہ کا وجود دیا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم دعا کیا کرتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. کیونکہ ان حضرات نے دعا کی تھی ہمارے تمہارے لیے, انہوں نے دی قربانی اور ہم وجود میں آ گئے. ان کی کامیابی کیا تھی؟ ان کی کامیابی یہ تھی کہ ان کی اس دعا کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے امت مسلمہ کو وجود دے دیا, اور ان کی کامیابی کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے ایسی قربانی دی, ایسی قربانی دی کہ اللہ نے ایک ایسی امت کا وجود دیا جو اس سے پہلے موجود ہی نہیں تھی. یہ ان حضرات کی کامیابی ہے. اب میری تمہاری کامیابی یہ ہے کہ میں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو پریشانی سے نکالنے کے لیے اپنے تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر کے معاملات اور اپنے بزنس کے معاملات اور اپنے ذاتی معاملات کو قربان کریں اور کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں, تاکہ آنے والی نسلیں جو اس امت کی ہیں وہ سب کی سب پریشانی سے نکل جائیں. یہ میری تمہاری کامیابی ہے. ہاں یقین کرو یہ میری تمہاری کامیابی ہے. میری تمہاری کامیابی اس دنیا سے جاتے ہوئے 10-10 گھر چھوڑ کے جانا نہیں ہے میرے عزیز, نہیں ہے. ارے دیکھو تو صحیح, وہ لوگ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنت میں ایک میں نے محل دیکھا بے جوڑ موتی کا کہ اتنا خوبصورت محل میں نے کہیں دیکھا نہیں. مجھے خیال آیا کہ شاید یہ میرا ہوگا. میں جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا نہیں عمر بن خطاب کا ہے. تو مجھے اے عمر تجھ سے مجھے حیا آئی کہ میں تیرے گھر میں داخل ہوں. جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان اس گلی سے منہ موڑ لیتا ہے. ایک روایت پڑھی میں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے یہاں عمر کا کیا مقام ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بتانے کے لیے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر درکار ہے. 22 دفعہ جن کی زبان سے نکلی ہوئی بات کے اوپر اللہ جل شانہ نے قرآن میں آیتیں اتاری ہیں. سب ہم نے بات اپنے بڑوں سے سنی ہے. میرے عزیز جب وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں, اے عمر ہلاک ہوا تو اور تیری ماں اگر اللہ نے تجھ کو معاف نہ کیا. ہاں یہ مزاج ہے. اس قربانی پر ہم نے پوری امت کو کھڑا کرنا ہے اور اگر کچھ ہی لوگ کھڑے ہو گئے اس قربانی پر تو ساری امت کا کام بن جائے گا. اور آپ لوگ تو جانتے ہیں اس بات کو, یہ باہر کے لوگ جانتے نہیں. ان کے لیے تو یہ الف لیلا کی کہانی ہے. ایک میرے دوست نے آ کے میرے سے پوچھا یہ جو تم لوگ 40 دن کے لیے نکل جاتے ہو یہ کہاں لکھا ہے, کدھر لکھا ہے سال سال بھر کے لیے چلے جاتے ہو, کہاں لکھا ہے سب گھر بار چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہو. تو میرے مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ کیا جواب لوں. وہ میرے ساتھ ایک میرا دوست کھڑا ہوا, وہ مجھ سے کہنے اس سے کہنے لگا میرے دوست یہ بتا تیرا ایک ایسے آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو گھر میں اپنے اندھے باپ کو, بیمار بوڑھی ماں کو, بیمار بیوی کو اور 2 جوان بچیوں کو گھر میں کچھ بھی نہ دیے بغیر چلا جائے. تیرا ایسے آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے یار؟ یہ تو پاگل آدمی ہے یار. یہ کون؟ کہا اس نے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کیا تھا. تجھ سے اور مجھ سے تو زیادہ ہی اسلام کو جانتے تھے نا. یہ مزاج ہے ہمارے اخلاص کا. جن کے نام لے کر ہم اتنا فخر محسوس کرتے ہیں اور یہ بھی تو سوچو ان لوگوں نے کیا کیا تھا, ان کی زندگی کیا تھی. ہم سب کے سب چاہتے ہیں کل ہمارا حشر صحابہ کرام کے ساتھ, انہیں بھی نہیں چاہتے سب یہ چاہتے ہیں نا. تو جن کی زمین تو پھر سنو, اگر تم اپنا حشر ان کے ساتھ چاہتے ہو تو اللہ کے رسول ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. جن کی زمینوں کے اوپر ساری جن کی کھجوریں سارے عرب کو کھلائی گئیں, جن پورا کا پورا مکہ اٹھ کے جن کے ملک جن کے شہر میں آ گیا, جن کی زمینوں پر امہات المومنین کے گھر بنے, باہر سے جو لوگ مسلمان ہونے کے لیے آتے تھے, جو لوگ ان کی مہمانی کرتے تھے, جن کا آدھا مال بانٹ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو دے دیا, ان سے یہ کہا کہ تمہیں تمہارا اجر قیامت کے دن حوض کوثر پہ ملے گا. یہ مزاج ہے ہمارا. ہاں ہم نے اپنے آپ کو یہاں لے جانا ہے. اب سوچو میں اس مزاج سے کتنا دور ہوں تو یہ امت مشکل سے کیسے نکلے, ان مشکلات سے کیسے نکلے. آج تو وسائل کے اعتبار سے 54-56 ملک ہیں مسلمانوں کے پاس, فوجیں بھی ہیں, مال بھی ہے, دولت بھی ہے, سب کچھ ہے. تو دنیا میں مادی طور پر چمکنے کی جن جن وسائل کی ضرورت ہے وہ تو سب کے سب ہمارے پاس موجود ہیں میرے عزیزوں. تو پھر کیوں ہم اس طرح دنیا میں ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں؟ ہاں اس لیے کہ جو چوٹ ہمیں سیدھے گھٹنے پر لگی ہے اس کی مرہم ہم اس گھٹنے پر لگا رہے ہیں. تو یہاں سے دیکھنا شروع کرو, یہاں سے دیکھنا شروع کرو. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کچھ لوگوں کی ضرورت ہے جو قربانی کو دیتے ہوئے قربانی کی اس شرط کو پورا کرنے کا اندر سے عزم کریں کہ میں ایسی قربانی دوں کہ اللہ کو مجھ پر ایسا رحم ایسا پیار آئے کہ پوری کی پوری امت مسلمہ کو ان مشکلات سے اللہ نکال دے. یہ میری کامیابی ہے میرے عزیز. لڑکے کا تو سنو. ایک واقعہ یہ سنا کے بعد شرم کرتا ہوں. اس واقعے نے میری زندگی پر بہت بڑا اثر ڈالا. اس واقعے کو بعد میں آپ پوری طریقے سے مودی صاحب سے بھی سن لینا. یہ سورہ معارج غالباً جو نوجوان لڑکے کا ذکر ہے جس میں وہ سورہ بروج وہ ایک نوجوان لڑکے کا قصہ ہے سورہ بروج وہ ایک نوجوان لڑکے کا قصہ ہے کہ اس کے گھر والے اس کو ایک جادوگر کے پاس بھیجتے تھے. راستے میں اس کو ایک اللہ والا مل گیا. اس نے کہا اس جادوگر کے پاس مت جا, تو میرے پاس بیٹھ, میں وہ تجھے سب کچھ سکھاؤں گا جو تجھے زمین اور آسمان کا بادشاہ بنا دے گا. خیر یہ اس نیک آدمی کے پاس بیٹھتا تھا, اور اس کے بعد جب جادوگر کے پاس جاتا تھا, جادوگر ہے تو پیٹتا تھا کہ تو اس نیک آدمی کے پاس کیوں جاتا ہے. ہوتے 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 یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی. اس لڑکے کی بات بادشاہ تک پہنچ گئی. یہ پورا واقعہ آپ جو ہے یہ بعد میں مولانا سے سن لینا, بڑا عجیب واقعہ. اس لڑکے کو اللہ نے عجیب طاقتیں دی. یہ جو جس نیک آدمی کے پاس ہی جاتا تھا اس نے کہا دیکھ بادشاہ کو نہ بتانا کہ تو میرے پاس آتا ہے, بادشاہ کو نہ بتانا. خیر جب بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا, پیچھے سے یہ جادوگر بھی آ گیا. اس نے کہا یہ جو لڑکا ہے نا, یہ میرے پاس آنے کے بجائے اس نیک آدمی کے پاس جاتا ہے. بادشاہ نے اس کو مروا دیا اور اس لڑکے کو بھیجا کچھ سپاہیوں کے ساتھ پہاڑ کے اوپر کہ جاؤ جا کے اس کو پہاڑ سے نیچے پھینکو. تو جب یہ سپاہی اس لڑکے کو پہاڑ کے اوپر لے کر گئے, اس نے وہاں پر جا کر اللہ کے نام کو پکارا, کچھ اس طرح کے کہ حسبی اللہ, کچھ اس طرح کی دعا پڑی اس نے. تو کیا ہوا کہ وہ پہاڑ ایسا لرزا کہ یہ سپاہی نیچے گر گئے, یہ لڑکا واپس آ گیا گھوم کے. بادشاہ نے اس کو کہا کہ تو بچ کیسے گیا, کیا ہوا؟ اس نے کہا وہاں جا کے میں جس کو اپنا رب مانتا ہوں میں نے اس کو پکارا, تو اس کو میرے رب نے ان دو کو تو مار دیا, مجھے بچا لیا. اب بادشاہ نے مزید سپاہیوں کے ساتھ اس کو کشتی میں بٹھا کے سمندر میں بھیجا کہ سمندر میں جا کے یہ ڈبویا جائے, تو اب جب یہ وہاں پہنچا, وہ جو سپاہی اس کو ڈبونے لگے, اس نے پھر اللہ کا نام لیا, اللہ کو پکارا, کشتی عجیب طریقے سے ہلی, یہ تو بچ گیا, سپاہی نیچے گر گئے, سب گر کے نیچے ڈوب گئے. یہ پھر گھوم کے واپس آ گیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں, میں نے اپنے رب کو پکارا, میرے رب نے مجھے تو بچا لیا, ان دو کو نیچے پھینک دیا. تو پھر اس سے پہلے کہ بادشاہ اگلی بات کرتا, اس نے بادشاہ سے کہا تو مجھے مارنا چاہتا ہے؟ تو مجھے مارنے کا ایک طریقہ ہے کہ تو میرے ترکش میں سے تیر نکال کے اس کو چلا اور بسم اللہ میرے رب کا نام لے کر شروع کر, میری کنپٹی پہ مار, میں مر جاؤں گا. لیکن میری شرط ہے کہ جتنی تیری ریا ہے اس کو جمع کر لے, اپنی ساری ریا کو جمع کر کے ان کے سامنے اس کام کو کر. بادشاہ نے کہا جی ٹھیک ہے. اب بادشاہ نے اس کے ترکش میں سے تیر نکالا, سامنے خلقت ایک موجود, بادشاہ نے بسم اللہم کہہ کر یوں جو کر کے جو تیر مارا, یہ تیر سے یہاں سے لگ کے یہاں سے باہر نکلایا, یہ لڑکا وہیں مر گیا. سارے کے سارے مجمع نے جو دیکھا کہ اس کے اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے, سارے کے سارے مجمع نے کہا کہ بھائی ہم اس رب کو مانتے ہیں جس رب کو یہ لڑکا مانتا تھا, سب کے سب ایمان لے آئے. اور پھر ایک لمبا واقعہ ہے کہ اس بادشاہ نے پھر غصے میں آ کے ان کو آگ میں پھینکنا شروع کیا. لیکن اس لڑکے کی اس قربانی کے اوپر سارا کا سارا مجمع ایمان لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اور میں یہ قربانی دیں. تو اس لڑکے کی کامیابی کیا تھی؟ اپنی جان دے دی. لیکن اپنی جان دینے کی وجہ سے سارا کا سارا مجمع جو تھا وہ مسلمان ہو گیا. ہم نے بھی یہی کرنا ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس لڑکے کی قبر کو ڈھونڈوایا, اس لڑکے کی قبر ملی, پھر اس لڑکے کی قبر کو شفٹ کیا, کیونکہ لوگوں کو پتا تھا اس کا, وہاں سے اس کو جو شفٹ کیا, جب اس کی قبر کھولی تو دیکھا وہ لڑکا ویسے ہی سالم لیٹا ہوا, یہاں اس کے تیر لگا ہوا ہے, زمین کی جو مٹی تھی اس نے اس کے جسم کو نہیں کھایا. تو یہاں نوجوان لڑکے بیٹھے ہیں, بھائی بتاؤ اس امت کے لیے کون قربانی دے گا؟ بتاؤ بھائی, ہاتھ کھڑا کر کے میرے نوجوان دوستوں بتاؤ, اس امت کے لیے تم میں سے کون کون قربانی دے گا؟ دو گے نا. ہاں لیکن صرف قربانی دینی نہیں ہے, قربانی کو اس مقام تک پہنچانا ہے کہ اللہ کو پیار آ جائے. ٹھیک ہے تو جیسے دنیا کے معاملے میں کوئی بات کچھ نہیں آتا, کوئی بات نہیں آئی. نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ آتا تھا, وہ اتنے سیدھے تھے, اتنے سیدھے تھے کہ وہ فارس میں گئے کھانا کھاتے ہوئے نا, وہ سفید میدے کی روٹیاں تھیں نا, اس سے اپنے ہاتھ کو پوچھنا شروع کر دیا. صحابہ نے کہا یہ کھانے کی چیزیں کو کپڑا تھوڑی ہے. اتنے معصوم تھے, اتنے معصوم تھے کہ ایسے جا رہے تھے تو ناریل کے درخت کے اوپر ناریل لگے ہوئے تھے موٹے موٹے, تو کہنے لگے کیا شان ہے اس رب کی جس نے درخت کے اوپر پتھر اگا رکھے ہیں. صحابہ منہ مکر سے ہنسنا شروع کر دیا. اتنے دنیا کے معاملے میں معصوم تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے, نعمان نے اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس بات کو پورا نہ کرے. ایمان کا لیول وہ تھی. یہ کامیاب لوگ ہیں. دنیا تھوڑی چھٹ بھی گئی, تھوڑی نہ بھی ملی, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا اللہ لے واپس. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ان لوگوں کی قربانیاں تھیں کہ وہ برداشت بھی کر سکتے تھے. ہمیں تو اور دنیا ملتی. میں سعید انور سے کہتا ہوں اکثر, میں کہتا ہوں یار سعید ہم تو جب سے تبلیغ میں آئے ہم نے تو استقبال ہی استقبال دیکھا. ہاں یہ نوجوان لڑکے, ارے تم لوگ جانتے نہیں کیا تم لوگ مس کر رہے ہو, کیا مس کر رہے ہو, کیا پتا تم میں سے کوئی مصدین عمر ہو. ہاں خود تو شہید ہو گئے, سارے کے سارے انصار ان کے کھاتے میں ہیں, اور پورا قبیلہ ہے اوس ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا, پورا قبیلہ ہجرت ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا, ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا. تو میرے عزیزو کیا ہم میں بھی کوئی مصدین عمر ملے. اور مجھے پتا چلا ہے کہ میری بہنیں بھی بیٹھ کر سن رہی ہیں یہ بات. دو منٹ کی بات ان سے بھی کر لوں. میری بہنوں غور سے سنو میری اس بات کو, کہ جو عورت گانے کی تھاپ کے اور تبلے کی تھاپ پر سر دھنتی ہے, یہ یاد رکھو اس کی کوکھ سے کوئی خالد بن ولید پیدا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. جو عورت گھر سے باہر نکلے اور اس کو اس بات کی فکر ہی نہ ہو کہ کون سا نامحرم اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے, اس کی تربیت سے کوئی طارق بن زیاد نہیں بن سکتا, کوئی محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتا. اپنی حیثیت کو جانو, اپنی حیثیت کو پہچانو. تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں ہو, بیٹیاں ہو. تمہارا ماڈل فاطمہ تو زہرا ہے, تمہارا ماڈل وہ مغرب کی عورت نہیں جس کو کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. ان کو اپنا ماڈل نہ بناؤ. ہاں تمہارے چہرے کی زینت, تمہارے چہرے پہ لگا ہوا تمہارا میک اپ نہیں بلکہ حیا کا وہ جوڑا ہے جو تمہیں فطرت میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. کبھی سوچا آپ نے کیا وجہ ہے کہ جو انسان توبہ کرتا ہے, جو مرد توبہ کرتا ہے سب سے پہلے کہتا ہے میں آپ کا آج کے بعد داڑھی نہیں کاٹوں گا. بھائی کبھی سوچا اس بات کو کیا وجہ ہے؟ یہ داڑھی اس کی گٹھی میں ہے, فطرت میں ہے. پھر یہ فطرت اس کو اس کے نبی سے ورثے میں ملی ہے. ہاں کیا وجہ ہے؟ وہ سر پہ ٹوپی کیوں رکھ لیتا ہے بھائی؟ شلوار قمیض کیوں پہن لیتا ہے؟ میں اس کے بعد پرسوں قمیض نہیں پہنوں گا. قسم سے میں سوچتا بھی ہوں نا تو مجھے جھجھری آ جاتی کہ مجھے جینس پہننی پڑے گی. اتنی مصیبت کا کپڑا اوپر چڑھتا ہی نہیں ہے جی. سخت کپڑا, بدنما کپڑا, اس کو پیٹ اپنا بڑھتا جاتا ہے وقت کے ساتھ. وہ اپنے آپ کو سمارٹ رکھنے کے لیے پیٹ اندر کھینچ کے وہ آدمی اس کو بند کر کے اس کو کر کے کیا یار. اور کیا جوکر لگتا ہے آدمی رسول اللہ؟ ارے یہ عزت کا لباس ہے, یہ عزت کا لباس ہے. تو اللہ کے سامنے کیا مقام بنائے گا جب تجھ کو تیرے نبی کے طریقوں میں عزت نہ محسوس ہوئی؟ کیا مقام بنے گا تیرا؟ جن کے خون اور پسینے میں بہ کر یہ دین تجھ تک پہنچا, آج ان کے طریقوں میں اپناتے ہوئے تجھے آر آتی ہے, اور جنہوں نے تیری اپنی حفاظت کے لیے تیری نسلوں کو ختم کر دیا ان کے طریقوں میں تجھے عزت محسوس ہوتی ہے. ذرا سوچ تو صحیح, ذرا سوچ تو صحیح, کدھر جا رہا ہوں میں؟ یہ وجہ تھی میں نے گانے والے چھوڑ دیے. میں نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہوں. مجھ سے لوگ پوچھتے تھے جی گانا حرام ہے یا حلال. میں کہتا تھا یار یہ تو جا کے تم مولویوں سے پوچھو, علماء سے پوچھو. لیکن میں تم سے صرف ایک بات کرتا ہوں کہ آج جو حالت ہے امت مسلمہ کی, کیا ہم پر یہ جائز بنتا ہے؟ کیا آج ہمیں گانے والوں کی ضرورت ہے یا کسی ایسے کی ضرورت ہے ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے بتائے کیا کر رہے ہو یار, کیا کر رہے ہو؟
کیا کر رہے ہو تم ابو بکر عمر عثمان اور علی کے ماننے والے ہو، دیکھو تو صحیح ان کی زندگی کیا تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دین کے لیے ان کا ناک کٹا، کان کٹے، پیٹ کٹا، جن کی حالت دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ اے میرے چچا تیری اس حالت کو میں 70 کافروں کو ماروں گا، پھر اللہ جل شانہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ نبی ہیں، آپ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ ایسی بات کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کو واپس لیا۔ کل کو ان کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، وہ کیا کہیں گے کہ یہ میرے ناک کان اسی وجہ سے کٹے تھے کہ مسلمان کی بیٹی جو ہے اس کے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہوں بورڈوں کے اوپر، ہے جی، میں ادھر فیصل آباد گیا، فیصل آباد تو چلو لاہور ہوتا، فیصل آباد میں کیا دیکھ رہا ہوں، ارے اچھا بھلا ہے شہر یار، اچھے بڑے دیندار لوگ وہاں پر، اتنا بڑا بورڈ موٹر سائیکل کی تصویر پہ عورت کو بٹھایا ہوا ہے، وہ کیا کر رہی ہے وہاں پر، موٹر سائیکل سے کیا تعلق ہے عورت کا بھائی، یہ آپ دیکھو یہ میری سوچ ہے، یہ ہنسنے کا مقام نہیں، چیز چیز سے رونے کا مقام ہے۔ آج اگر تیرے دل میں اس بات کا درد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کٹ رہی ہے میرے عزیز، تو پھر اللہ کے حکم کے آنے کے انتظار میں بیٹھ، پھر دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتی ہے۔ ہاں تھوڑی ہمت کرو، تھوڑی ہمت کرو، بہت دن گزار لیے گھر میں بیٹھ بیٹھ کے، بہت دن گزار لیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کیا 88 سال کی عمر، کتنی 88 سال کی عمر، بیمار بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار جو قسطنطنیہ پر ابھی چڑھائی کرنے والا ہے، پوچھ رہے حضرت کیا حکم ہے، کیا حکم ہے میرے لیے، آپ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا میں اسی طرح جاؤں گا اور جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی چارپائی پر میری اس لاش کو پڑے رہنے دینا، اور ہراول دستے کے ہاتھ میں دینا، تاکہ قیامت کے دن جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں اللہ سے کہوں یا اللہ جب تک میں زندہ تھا تیرے راستے میں نکلا رہا، جب مجھ کو موت آئی تو میری لاش بھی تیرے راستے میں نکلی رہی۔ اور اسی طرح انتقال ہوا، اور قسطنطنیہ کی جو قلعے کی جو فصیل تھی اس کے نیچے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تھی، اور بعد میں کچھ 100-150 سال کے بعد کوئی وہاں پر کوئی حاکم آیا، اس نے پھر کچھ علماء کو جمع کیا اور کہا کہ یہاں مجھے ڈھونڈ کے دکھاؤ ابو ایوب انصاری کی قبر کدھر ہے۔ پھر وہ رات کو بیٹھے، رات کو ایک رات لگی، دو راتیں، تین راتیں لگی، پھر علماء نے بتایا کہ بھائی فلاں رات کو ہم نے آسمان سے نور کے ایک حالے کو نیچے آتے ہوئے دیکھا، ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری کی قبر یہاں ہے۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ایسی ایسی قربانیوں کی مثالیں قائم کی میرے عزیز، اس لیے اب گھر میں نہیں بیٹھنا، سب سے پہلے تو بھائی اس بات پر توبہ کرو، اپنی پچھلی زندگی پر بھائی سب توبہ کرے، ایک دفعہ منہ سے کہہ دو اے اللہ میری توبہ۔ اب میں آپ کو بات ختم کرتا ہوں، حاجی عبدالواحد صاحب کا پیغام آپ کو دیتا ہوں، اور میں مولانا میں حاجی صاحب کو فون کر کے بتاؤں گا، حاجی صاحب آپ کا پیغام میں نے بائنی ہی لوگوں تک پہنچا دیا۔ حاجی صاحب نے کہا ان سے کہو تین نیتیں کریں، ایک تو پچھلی زندگی پر سب کے سب توبہ کریں بھائی، تو سب کے سب توبہ کر لو گی پچھلی زندگی پر، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے بھائی صاحب نے کہا مجھے کہ ان سے یہ کہو کہ یہ اس ملک میں مال کمانے کی نیت سے گئے ہیں، ٹھیک ہے، مال کمانے کی نیت سے گئے ہیں، تو ان سے کہو اس نیت کو بدلیں، یہ بڑی خطرناک نیت ہے، ان سے کہو یہ نیت یہ کریں کہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لے کر یہاں پر آئے ہیں، اور یہ زندگی جو ہے یہ ہم مارکیٹ کریں گے، اور اس ہماری زندگی کو دیکھ کر جو غیر مسلم ہیں وہ اس زندگی کی طرف کھٹے ہوئے چلے آئیں گے، تو بھائی سب اپنی نیتیں بدل لو، بھائی یہاں مال کمانے ہم نہیں آئے، ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر ہیں، آپ کے نائب ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لے کر یہاں پر آئے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، سب نے یہ نیت کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ شانو خود کھلائیں گے پلائیں گے، وہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے۔ اور کہا فرمانے لگے تیسری ان سے نیت یہ کرواؤ کہ اے اللہ تو نے ہم کو پیدا کیا، ہمارا مقصد یہ تھا کہ تیرے نام کو دور اور دیر تک لے کے جاتے، جو دین تو ہمارے لیے جو دین تو نے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا، اس دین پر خود بھی عمل کرتے اور اس کی طرف لوگوں کو بھی بلاتے، اس کام کو ہم نے نہ کیا اور اس کام کے نہ کرنے کو ہم نے گناہ بھی نہ سمجھا، اے اللہ تو ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ تو میرے عزیزو یہ بھی دعا کر لو سب کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، تینوں نیتیں سب نے کر لی، الحمدللہ اللہ جل شانہ آپ سب کا بیعت قبول کرے۔ اب یہ ہے کہ میرے عزیز بات یہ ہے کہ بات سنی اور
سنت و نوافل کے بعد انشاءاللہ تعالی بات آگے بڑھائیں گے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ سنت و نوافل کے بعد یہیں بیٹھے رہیں گے اوپر.
اللہ کے فضل و کرم سے جس وقت گانا چھوڑا, بلکہ چھوڑا کہ اللہ نے چھڑوائی دیا. مولوی قاری جنید صاحب مجھے کہتے تھے تیرا حال تو ایسا ہے, بھاگتا اللہ پھر تجھ کو رسی میں ڈالتا ہے, پھر کھینچ کے لاتا ہے تو پھر رسی پڑوا کے بھاگتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہی ہے اور میں دل کی گہرائیوں سے اللہ جل شانہ سے یہ دعا کرتا ہوں. یہاں پر ماشاء اللہ سے بڑے اللہ کے نیک لوگ بیٹھے ہیں, ان کی نیکیوں میں سب کے میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا جو بھائی بھی کسی ایسے معاملے میں پھنسا ہوا ہے جس سے نکلنا چاہ رہا ہے, اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے نکلنے میں آسانی کریں. تو جب گانا چھوڑا تو ایک دم خیال آیا آپ کھائیں گے کہاں سے, پئیں گے کہاں سے. پھر خیال آیا کہ اللہ جل شانہ تو رب ہیں, پالنے والے ہیں. اور تبلیغ میں نکل کے یہ ایک بات اتنی بار بلوائی گئی کہ آخر دل نے ایک مرتبہ کہہ ہی دیا کہ ہاں اللہ ہی پالتا ہے, ورنہ اتنے آرام سے نہیں آدمی کی سمجھ میں آتی بات. ہاں اللہ پالتا ہے, لیکن بھائی دکان بھی ضروری ہے یار, ہے کہ نہیں؟ دکان ضروری ہے کہ نہیں؟ تو آدمی خود یہ ہوتا ہے کہ بھائی. پھر میں نے کہا کہ یہ چلو اللہ کہیں سے کھلا ہی دے گا, کوئی نہ کوئی ذریعہ بنائے گا, حالانکہ کام شام کوئی نہیں آتا تھا مجھے اس وقت. پھر یہ مجھے خیال آیا کہ چلو پیسہ بھی کہیں نہ کہیں سے آ ہی جائے گا, کوئی طریقہ کار ہو ہی جائے گا. لیکن جو چیز اب ہاتھ سے گئی وہ ہے شہرت, یہ گئی ہاتھ سے. مولویوں کے پاس بیٹھ کے کیا شہرت ملے گی, مسجد میں بیٹھ کے کیا شہرت ملے گی؟ اب حب جا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے, میں کوئی اوور نائٹ اللہ کا ولی تھوڑی بن گیا. تو مجھے بھی شہرت اچھی لگتی ہے اور اچھی لگتی تھی, اور 16 سال سے میرے ساتھ ہی تھی. مجھے تو اس کے مزے میرے خون کے رگوں میں گھسے ہوئے تھے سارے, ہر طرف یہی نہیں چھوڑی جاتی تھی کمبخت. تو میں نے کہا یہ بھی کہیں نہ کہیں اس سے اب یہ تو گئی ہاتھ سے, اور یہ بھی گئی, اور یہ جو اللہ نے گلا دیا ہے یہ بھی گیا. ہاں جی, گائے گاتے تھے ہم تو گاتے تھے, گاتے 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 جب اس مقام پر پہنچے کہ سر ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے کہ ہمیں استعمال کرو, اس وقت یہ مولوی کہہ رہے ہیں گانا چھوڑو. ہاں جی, میں کل ایک دوست کو بتا رہا تھا کہ میں اکثر یہ کرتا تھا, ان مولویوں کے بیان سن کے جب باہر نکلتا تھا نا, آسمان کو ایسے دیکھ کر کہتا تھا اے اللہ اپنے اس آسمان کو پھاڑ کے ایک دفعہ تو خود کہہ دے جنید تو گانا گا سکتا ہے. میں ان میں سے کسی ایک مولوی کی نہیں سنوں گا. اتنا شوق تھا, نشے کی حالت تھی میرا, مطلب یہ سوچ کے عجیب دل ہو جاتا تھا کہ اب گاؤں گا کہاں سے. تو میرے عزیز ہوا کیا, اللہ جل شانہ نے ایک چیز بھی نہیں چھینی واپس, صرف رخ بدل دیا, ایسے سے ایسے کر دیا. ہاں مجھے یہی مائک پہلے بھی لگا آتا تھا منہ کے آگے, پہلے اس مائک سے ہم لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلایا کرتے تھے. آج کسی نہ کسی درجے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی اللہ نے توفیق دے دی. ٹھیک ہے, پہلے بھی ایسی آڈینس بیٹھی ہوتی تھی, اس کے اندر ہمارے جیسے ہوتے تھے سارے, ابھی ایسے پیارے پیارے نیک لوگ بیٹھے ہیں, یہ اس کے وقت ہمیں دعائیں بھی دے دیتے ہیں. ان کی دعائیں بھی اللہ اپنی فضل سے کبھی کبھار ہمارے حق میں قبول کر لیتا ہے, بلکہ اکثر قبول کر لیتے ہیں. یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی چل رہے ہیں.
تو آڈینس بھی نہیں گئی کہیں نہیں گئی. اب ریز لے دے کے میں کہتا تھا یار میری شہرت گئی, تو اللہ جل شانہ نے شہرت پہ ایک طرف نارائن نے ایک بزرگ کے پاس گیا کھلی میں بیٹھے, میں نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں شہرت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ والوں کی ہے عزت, آپ کی کیا عزت ہے, لوگ مجھے جانتے ہیں سارے, جیسے بھی مولوی صاحب ہمارے لوگ تو مجھے جانتے ہیں آپ کو کون جانتا ہے, ہنسنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ تو اصل میں عزت اور شہرت کے فرق کو نہیں سمجھا, تیرے پاس ہے وقتی شہرت, آج تو نمبر ایک ہے یا نمبر دو ہے تو لوگ تجھے تیری طرف اشارہ کر رہے ہیں, کل تیری جگہ کوئی اور آ جائے گا اس کی شہرت شروع ہو جائے گی, وہ مشہور ہو جائے گا تو نیچے ہو جائے گا. عزت تو شخصیت کی ہوتی ہے اور ہمیشہ بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے, بلکہ ان کی موت کے بعد بھی بڑھتی رہتی ہے. پھر صحابہ کرام کی مثال دی, تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو آخر میں نے کہا جی یہ سب کچھ بھی مل جائے گا لیکن میرے گلے کا کیا ہوگا جو اللہ نے دیا ہے, تو وہ ایک ناطوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو میری عرض یہ ہے کہ جس دن اپنی زندگی کو, جس دن اپنے چہرے کو اللہ کی طرف موڑو گے, اپنی زندگی کو محمد رسول اللہ کے سانچے میں ڈھالو گے, اس دن تمہیں پتا چلے گا کہ یہ دنیا واقعی رہنے کی جگہ ہے, ورنہ تو یہ کمبخت یہ تو کاٹ کھائے ہمیں, تمہیں زندگی کا ایکچوئل مزہ تمہیں تب آئے گا. دیکھو تو صحیح ہم سے کچھ بھی نہیں چھینا, بلکہ میں تو بہت زیادہ آزاد ہو گیا, دنیا بھر میں پھرتا پھرتا ہوں, ہاں جی وہ پیچھے سے کاروبار خود بخود ہی چلتا ہے, بلکہ اللہ الٹی بھی سیدھی کر دیتے ہیں. میرا بڑا دل کر رہا ہے ایک چھوٹی سی بات بتانے کو, الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے. میں نے میرے دو دوست تھے, ہم دونوں تبلیغ سے دو تین دوست ہیں, تین دوست ہیں ہم اپنے کاروبار میں, دونوں کا تبلیغ سے تعلق ہے اللہ کے فضل سے. ہم نے کہا بھائی ہم ایسے کرتے ہیں ہم شلوار قمیض بنائیں گے, اب شلوار قمیض بنا کے بیچیں گے, ہم نے تینوں نے فیصلہ کیا. تو نہ اس نے کبھی شلوار قمیض بنائی, نہ میں نے کبھی بنائی, نہ وہ تیسرے نے کبھی بنائی, اب یہ شلوار قمیض بنائیں کہاں سے. تو ہمیں علی بڑی عقل استعمال کر کرا دیا ہم نے جناب علی, عید کے زمانے میں کپڑا خریدا اور 1030 شلوار قمیض کے پیٹرن کاٹے ہم نے تینوں نے مل کے. اللہ کی شان وہ پیٹرن چھوٹے کٹ گیا, اب سر پکڑ دیا ساری پونجی کی جان لگی مولوی صاحب, پیٹرن چھوٹا کٹ گیا, اب یہ بنائیں کس کو, نہ یہ بچوں میں آ رہا نہ بڑوں میں آ رہا, یہ کس کو پنائیں, ایسی سر پکڑ کے بیٹھے رہے. یا اللہ یہ تو پہلے جھٹکے میں اتنا بڑا نقصان ہو گیا, اب تینوں ایک دوسرے کو کہیں یار میرے خالی ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے یار, جی کچھ اور ہی کریں. اتنی دیر میں ایک ہمارا دوست ہمارے پاس آیا, اس کو نہیں پتا ہمارے ساتھ ہوئی کیا ہے, کہتا ہے یار وہ میں بڑی مشکل میں ہوں, میری مشکل آسان کر. میں نے کہا یار ہم نے کہا کیا ہوا, یار وہ ایک بنگلہ دیش سے ایک باہر آیا ہوا ہے, بنگلہ دیش سے ایک باہر آیا ہوا ہے, اس کو شلوار قمیض چاہیے لیکن وہ یار کہہ رہا ہے کہ اس کو چھوٹے سائز میں چاہیے. تو جو میرے میں تو کاروباری خانی, میرا تو دل یہاں سے ایک دم حلق میں آ گیا, میں تو ایک دم چیخ کے کہنے لگا گائے بھائی تمہارا باہر کدھر ہے. تو جو میرے ساتھ جو میرا دوست کھڑا ہوا تھا اس نے مجھے دیکھا, اس نے نظروں سے دیکھا چپ کر گیا, اور اس کو کہا یار دیکھو یار بات یہ ہے ہم ہیں بڑے مصروف, اس کے لیے خاص ٹائم نکالنا پڑے گا تمہارے کام کے لیے, اس لیے قیمت ہم جو ہے نا وہ ہم ذرا زیادہ دیں گے. اس نے کہا یار وہ کہہ رہا ہے ڈبل قیمت پہ دے دو, اللہ ہمیں معاف کرے وہ ڈبل قیمت کے اوپر ہم نے وہ بنا کے چھوٹے پیٹرن کا اپنے اس بھائی کو دیا, اس بھائی نے وہ بھائی ہمارا سامان لے گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ الٹی کو بھی سیدھا کر دیں گے, یقین کرو کر کے تو دیکھو, اس کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ بھی. آپ کے لیے نعت ایک میں پیش کرتا ہوں حضرت مولانا سید احمد خان صاحب کی. میرے عزیزوں اللہ جل شانہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کا ہمارا بیٹھنا قبول کرے, اپنے دربار میں ہماری آپ کی سب کی مغفرت کے فیصلہ اللہ کر دے, اور اس دنیا میں ہی میرے آپ کے لیے رضا کا اعلان کر دیں. آپ کی نیکیوں کے صدقے جو بھی پاکستان میں جو ایک سانحہ آیا ہوا تھا 8 اکتوبر میں زلزلے کا, تو اللہ جل شانہ نے توفیق دی تھوڑی سی ہمیں بھی کام کرنے کی, اور میں میرا یہاں آنا بھی ہوا یو کے, اور ایک دو چیریٹیز کے لیے میں نے پیسے بھی اکٹھے کیے. ایک چیریٹی تھی مسلم چیریٹی, ان کے لیے میں نے کچھ پیسہ اکٹھا کیا. انہوں نے 100 گھروں کا لوگوں سے وعدہ کیا, الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ 100 گھر لوگوں تک پہنچ گئے, اور سب کی چابیاں میں خود دے کر آ رہا ہوں. 100 کے 100 کی نہیں, لیکن 30-35 گھروں کی چابیاں تو میں نے اپنے ہاتھ سے دی ہیں, وہ گھر میں خود دے کر آئے. تو اسی دوران اللہ نے ہمیں بھی موقع دیا. ہم نے لوگوں سے پیسے نہیں مانگے, یار دوست بہت تھے, انہوں نے ان کو پتا تھا ہم یہ کام کر رہے ہیں, تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تقریباً 7-8 کروڑ روپے کا جو سامان تھا وہ ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر لوگوں کی سب سے بڑی ضرورت تھی وہ گھروں کی ضرورت تھی, اور سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی. آپ میں سے بہت سارے لوگ تو بالا کوٹ, راولا کوٹ وغیرہ گئے ہیں. راولا کوٹ کا تو اتنا برا حال نہیں, لیکن بالا کوٹ تو زمین سے لگ چکا ہے بالکل. آپ لوگوں کا دیکھا ہوا ہے, سب بہت سارے لوگوں نے تو دیکھا ہوا ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں جب جانا ہوا تو ان لوگوں نے درخواست کی دی, یہ سب کھانا پینا کہیں نہ کہیں سے ہو جائے گا, ہمارے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے. بلکہ ایک آدمی نے, میں اس زمانے میں تھوڑے سے مجھے ٹینٹ میں لگے تو میں ٹینٹ مارتا پھر رہا تھا, تو ایک بوڑھا آدمی میرے پاس آیا, اور ٹینٹ جو تھے اس وقت سونے سے زیادہ ان کی قیمت تھی, سونے کی جو قیمت ہے اس سے زیادہ مہنگے یہ بک رہے تھے, ضرورت تھی. ایک بابا جی آیا, انہوں نے آ کے ایسے میری داڑھی پہ ہاتھ رکھا, بیٹا ایک ٹینٹ دے دے مجھے. میں نے کہا جی ابھی بھاگ جائیں سر, میں کسی کو کوئی ٹینٹ نہیں دے سکتا. دماغ بالکل خراب ہوا ہوا تھا, 30 ٹینٹ تھے, 400 لوگوں میں بانٹنے تھے. تو اس نے مجھے کہا بیٹا دیکھ میری بات سن, میری بیوی اور میری بیٹی نے آج تک ان کی نظر کسی نامحرم پر نہیں پڑی, کسی کی نظر ان پر پڑنا درکنار, آج تک میری بیٹی اور میری بیوی نے کسی نامحرم کا چہرہ نہیں دیکھا. بیٹا اس وقت ان کا جسم ننگا ہے, ان کا جسم ننگا ہے, اور وہ رونا شروع ہو گیا. میں تجھ سے تو بھیک کے طور پہ مجھے ایک ٹینٹ دے دے. خیر جی وہ ٹینٹ ہم نے اس کو دے دیا, اللہ معاف کرے, ہمیں تو نہیں احساس تھا معاملہ اتنا خراب ہے, لیکن وہاں یہی حالت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے معاملات بہت بہتر ہو گئے. ہم نے بھی کچھ بیڑا اٹھایا 1000 گھروں کا, تو بہت سارے گھر تو پہنچا دیے. آنے سے پہلے 35 گھر دے کر آیا ہوں میں اللہ کے فضل و کرم سے, وہاں لوگوں تک پہنچ گئے, ان کی چابیاں شابیاں وغیرہ پہنچ گئی. ہم نے 200 مساجد کا بھی بیڑا اٹھا لیا کہ 200 مساجد بھی بنائیں گے. وہاں پر ہم چھوٹی مساجد بنا رہے ہیں جس کے ہال کے اندر تقریباً 60 آدمی آ جاتا ہے, پھر ہم باہر میں پیچھے وہ ٹارپولین لگاتے ہیں اوپر سے, تو اس کے سائے کے نیچے بھی کوئی جمع ہو جاتا ہے, تو 150 سے 200 لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں. اس وقت ان کو ایسی مساجد کی ضرورت ہے, یہ کھل کے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لگ جاتی ہیں. تو ہماری تقریباً ایک مسجد جو ہے وہ 2000 پاؤنڈ کی تقریباً بن رہی ہے, اور ہمارا ایک گھر تقریباً 1500 پاؤنڈ کا بن رہا ہے. یہاں میں باوجود اس کے کہ میں مولوی صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ مولانا نے مجھے موقع دیا, مجھے یوں بات کرنا اچھا نہیں لگتا, خاص طور پہ مسجد کے ممبر سے بات کرنا مجھے ٹھیک نہیں لگتا, لیکن ہم ہی لوگ کریں گے اور کون کرے گا, کسی پر زور نہیں ہے. جو بھی آسانی سے دینا چاہیں اپنی زکات کا پیسہ وہ تو گھروں میں استعمال ہو جائے گا, جو زکات کے علاوہ دینا چاہیں اور چاہیں کبھی مساجد میں استعمال ہو جائے وہ ہمیں نام بھی بتا دیں اپنے گھر والوں کا بھی, کہ ان کے نام لکھ دیں, ان کے نام لے دیں. کئی ہم 30 مساجد دے چکے ہیں, جنہوں نے دی ہیں انہوں نے کہا بھی میری 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 دادی کا نام لکھ دو, میرے 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 مرحوم والد صاحب کا نام لکھ دو, تو ان کے نام سے بھی وہ ہم نے وہاں پر مساجد الحمدللہ 30 تو پہنچا کر آ گئے ہیں. میں مولانا کا بڑا مشکور ہوں, مولوی صاحب نے مجھے موقع دیا. آپ میں سے جن حضرات کا بھی دل کرے دینے کو تو یہ تو کار خیر کا کام ہے, آسانی سے جو بھی دے سکیں ہماری مدد جیسے بھی کر سکیں. اللہ آپ کو جو ایسا دے. اللہم انک خلاق العظیم, اللهم انك الخلاق العظيم, انك السميع العليم, انك غفور رحيم, انك رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. صلى الله على النبي الامي الكريم وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد كل داء. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللہ جتنے حاضرین محفل ہیں اس میں میرے جتنے بھائی اور میری بہنیں اور میری مائیں اور میرے دوست اور میرے عزیز و اقربا
اور ہمارے بزرگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ یہ سب تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اے کریم رب تو ہم سب کی مغفرت کر دے. اے اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے. اے اللہ جہاں تو نے اپنے نیک بندوں سے اپنی نیک بندیوں سے جنت الفردوس میں راضی ہونے کا وعدہ فرمایا ہے, اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم سے دنیا میں ہی راضی ہو جا, اور اے اللہ ایسا راضی ہو کہ پھر آج کے بعد کبھی ناراض نہ ہو. اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمین و مسلمات اس دنیا سے گئے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت کر دے. اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ میرے جن مسلمان بھائیوں کو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے کسی سختی کو دیکھنا پڑ رہا ہے قبر میں, اے اللہ ان کے قبروں کے عذابات کو موقوف کر دے, آسانی کا معاملہ کر دے. اور اللہ جتنے اس دنیا میں موجود ہیں مسلمین و مسلمات, اے اللہ ہم سب پر اپنی عطاعت کو آسان کر دے. اے اللہ اپنی نافرمانی کی کراہیت کو ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. اے اللہ اپنے نبی کے طریقوں پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے, اس کی رغبت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. اے اللہ تیرے حکموں کے ماننے کو دل نہیں کرتا, کیا کریں بس ایمان کی کیفیت اتنی کمزور ہے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے حکموں پر چلنا آسان کر دے. اے اللہ تو ہمارے چہروں کو اپنی طرف موڑ دے. اے اللہ تو خود زبردستی موڑ دے. اور اے اللہ ہمیں ایسے چلا جیسے ایک اندھا ہوتا ہے نا, اے اللہ اس نے سڑک پار کرنی ہوتی ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا آگے پیچھے سے گاڑیاں آ رہی ہیں, لیکن کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے اے اللہ اس کو پار لے جاتا ہے. اے اللہ تو اس دنیا میں بھی ہمیں ایسے ہی پار لے جا, اور اے اللہ پل صراط پر سے بھی ایسے ہی پار لے جانا. اے اللہ یہاں پر بھی ہمارا کارساز بن جا, اے اللہ وہاں پر بھی ہمارا کارساز بن جانا. اے اللہ جتنے مسلمین و مسلمات اس دنیا میں آئیں گے اے اللہ ان سب کی بھی مغفرت کرنا, ان کو بھی معاف کر دینا. اور اے اللہ جملہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں جمع کر دے, ہم سب کو وہاں پر بھی ایسے ہی جمع کر دے. اے اللہ ہم سب کو وہاں پر بھی اچھے اچھے کھانے کھلا, اچھے اچھے کپڑے پہنوا, اور اے اللہ ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ دعوت و تبلیغ کا کام, تیرے راستے میں نکلنے کا کام, اے اللہ آج امت اس کام کو کام نہیں سمجھتی, ہم اس کام کو کام نہیں سمجھتے. اے اللہ یہ جو ہمارا اتنا بڑا قصور ہے اس کو تو معاف کر دے. اپنے راستے میں نکلنا ہمارے لیے آسان کر دے. جو تیرے راستے میں نکلے ہوئے ان کی نیکیوں کے صدقے میں اے اللہ ہمیں بھی اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ اس کام میں جتنی بھی خیریں ہیں ان سے ہمیں مالا مال کر دے. اے اللہ ہماری علماء حضرات, اے اللہ یہ ہمارے لیے جو شفقت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں, اے اللہ ہمیں بھی ان کی وہ عزت کرنے کی توفیق عطا فرما جس عزت کے یہ مستحق ہیں. اور اے اللہ امت کو, امت کے علماء کو اور عام امت کو, اے اللہ ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے. اے اللہ سارے فرقے جو اتنے بھی فرقے ہیں ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے. اے اللہ اختلاف ہونا یہ تو ایک فطری بات ہے, اے اللہ لیکن ان تمام اختلافات کے باوجود ہم لوگوں میں بھائی چارہ پیدا کر دے. اے اللہ جو تجھ سے مانگا وہ بھی عطا کر دے, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے. اے اللہ ہم اس ملک میں آئے ہوئے ہیں, یا اللہ یہاں ہم کو پاکیزہ صاف ستھری حلال آسانی والی وسط والی روزی نصیب فرما, اور اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور میرے جن عزیزوں نے, میرے جن بھائیوں نے تیرے راستے میں آج پیسے دیے ہیں, اے میرے شفیق کریم رب, ایک پر سات سو کا تو تیرا وعدہ ہی ہے, میرے مالک مسجد میں بیٹھے ہیں, اے اللہ سات سو نہیں سات لاکھ گنا ان سب کو عطا فرما. اے اللہ سات لاکھ نہیں سات گرو گنا ان کو عطا فرما. اور اے اللہ کبھی جن جن نے دیا ہے اے اللہ ان کے مالوں میں برکت عطا فرما, اور جو نہ دے سکے ان کو آئندہ دینے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کینٹین اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا دل مقابل مدنی مسجد پٹل بی ایریا کراچی, فون نمبر 6370813